فرمایا کل ما سألتکم من اجر فاقبلکم اگر میں نے تم سے اجر رسالت طلب کیا ہے یعنی مقدد فی القربا فہو لکم، وہ تو تمہارے لیے ہے، میں نے تم سے اجر رسالت کی صورت میں جو تقاضا کیا ہے وہ تقاضا تم سے کچھ لینے کا نہیں ہے، فہو لکم بلکہ وہ تو تمہارے ہی فائدے میں، تمہیں ہی کچھ دینے کے لیے ہے، یہ مبدد فی القربا، نہ پیغمبر خدا پہ کوئی احسان ہے نہ پروردگار عالم پہ کسی لطف و کرم کا جواب ہے، نہ خدا کے لطف و کرم کا کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر خدا کے احسانات کا کوئی بدلہ اتار سکتے ہیں، واضح کر دیا کہ جو تم سے مبدد فی القربا کا تقاضا کیا گیا تھا وہ تکم، یہ تو تمہارے ہی فائدے میں، تمہیں ہی کچھ دینے کے لیے یہ مبدد فی القربا نے رکھی ہے، یہ مت سمجھنا کہ کار رسالت کے عوض تم پیغمبر کو مقابلتاً کچھ دے رہے ہو یا ان پر کوئی احسان کر رہے ہو، اگر مبدد فی القربا ہوگی قرابت داروں سے مبدد ہوگی تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر قرابت داروں سے مبدد نہیں رکھو گے پیغمبر کی تو یقینا اس کا خسارہ اور نقصان بھی تمہیں کو برداشت کرنا پڑے گا، ابھی کس طرح ہمارے لیے ہے، ایک کس طرح مبدد فی القربا ہمارے لیے سود مند فائدہ مند ہے، کس طرح ہمیں نفع پہنچاتی ہے، پورے تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب نہ صحیح مگر مسلمانوں کا ایک گروہ ضرور ایسا رہا کہ جس نے اہل بیت رسول سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہمیشہ کیا، اور اسلام میں سختیاں مشکلات مسائل یہاں تک کہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور محبت اہل بیت جرم بن گئی، محبت اہل بیت جرم بن گئی، ایسا سنگین جرم کہ جس کی سزا سزائے موت، مگر اس کے باوجود بھی لوگ ثابت قدم رہے، مبدد اہل بیت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، ظالم و ستمگر ہر دور کے یہ کوشش کرتے رہے کہ اہل بیت کی محبت دلوں سے نکال دی جائے، لوگوں کو دور کر دیا جائے اہل بیت سے، جتنا تقاضا کیا گیا اور جتنی تاکید کی قرآن اجر رسالت کی صورت میں صرف ایک تقاضا کر رہا ہے، وہ مبدد اہل بیت فہو لکم، وہ بھی تمہارے فائدے میں، پیغمبر اکرم قدم قدم پر اپنے اہل بیت کی شان و منزلت بیان کر کے اور ان کی محبت کو، اپنی محبت، ان کی رضا کو پسند کو، اپنی رضا و پسند بیان کر رہے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں کہ ان میرے اہل بیت سے وابستہ رہنا، متمسک رہنا، سورہ روح یا حدیث سفرین موجود ہے، ان نتار کو انفی کو سفرین ان کتاب اللہ وقت رتی اہل بیت تھی مان تمسک تم بیمالن تدل نبادی، ان سے متمسک رہنا، میں دو گلا پار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان سے متمسک رہے اور جب تک ان سے متمسک رہو گے اس وقت تک کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی، یہ تمسک قرآن اور اہل بیت سے گویا تحفظ گمراہی سے، اگر متمسک رہے تو گمراہی سے محفوظ ہو گیا اور اگر تمسک نہیں رہا یا ضعیف ہو گیا تو گمراہی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے، پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی ان کے درمیان کبھی بات نہیں پاؤ گی، اسی لیے امام شیخ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں ہم سے منسوخ کر کے کوئی بات نقل کی جائے اسے قرآن پر پرکھ کر دیکھو، اگر قرآن کے مطابق وہ بات تمہیں محسوس ہو گئی، یہ بات قرآن کے مطابق ہے تو قبول کرنا، اور اگر قرآن سے متصادم ہو وہ بات تو سمجھ لو کہ ہم نے جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. صرف ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن ایک بات کے اور پیغمبر کے اہل بیت کو دوسری بات کہیں. یعنی جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی اہل بیت نے کہا ہے, بس فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی پروردگار کی طرف سے آئے ہیں, اہل بیت کے الفاظ اپنے الفاظ ہیں, مفہوم وہی قرآن مفہوم ہے, بات وہی ہے, حاصل وہی ہے, وہی ہدف ہے. تو دو ہدف نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی اور ہدف ہو, اہل بیت کا کوئی اور ہدف ہو. اسی قرآنی ہدف ہی کے حصول کے لیے اہل بیت نے تقدم کی ہے, قربانیاں دی ہیں, جدوجہد کی ہے, مسائل مشکلات برداشت کی, اسی قرآن کے دیے ہوئے اہداف اور مقاصد جن کو پورا کرنے کے لیے. دو ہی نہیں ہے قرآن اہل بیت میں. وہ فضائل کی منزل میں ہم پڑھ کے کہتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کے اخلاق و کردار و افکار کی تائید ہے, اور اہل بیت کا کردار افکار ان کا عمل وہ قرآن کی مجسم تصویر ہے. ان کو بات نہیں ہے البتہ, تو ان سے وابستہ رہنا, ان سے متمسک رہنا ہمارا تحفظ کرتا ہے گمراہی سے. الرسالت فہو لکم, یعنی وابستہ قرابت داروں کی تمہارے فائدے میں, ان سے وابستہ رہنا, ان سے تمسک تمہیں گمراہی سے بچاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا فائدہ ہو کہ انسان گمراہی سے بچ جائے. اس لیے کہ گمراہی میں, غلط راستے میں جو کچھ بھی انسان نے انجام دیا وہ سب ضائع. پیدائش کو چھوڑ کر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ گمراہ ہے, اس نے اپنا راستہ گم کر دیا. اور اب ولایت کو چھوڑنے کے بعد اگر حج بھی انجام دے, نماز بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, گمراہی میں جو کچھ بھی انجام دے گا وہ سب ضائع. یعنی غلط راستے پر جتنا گئے, اب چاہے اس راستے میں نماز پڑھی کچھ بھی کیا ہوگا, نمازیں بھی مندر تک نہیں پہنچائیں گی. بھائی میں اپنا اصل راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہا ہوں, اب چاہے نمازیں پڑھوں اس راستے پر, میں وہ نمازیں میری مجھے مسجد تک تو نہیں پہنچا دیں گی. تو جو کچھ انسان انجام دے گا وہ سب اس کا لا حاصل رہے گا, اس کے لیے مسجد تک نہیں پہنچے گا. گمراہی اتنا شدید انسان کے لیے نقصان رکھتی ہے, حتیٰ اس گمراہی میں ظاہر انجام دیے جانے والے اچھے عام آدمی کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچاتے. فائدہ یعنی ہے کہ مسجد تک نہیں پہنچاتے, بلاخر انجام جو ہے وہ گمراہی ہے. انجام یہ ہے کہ مندر پہ نہیں پہنچے گا, گمراہ. اور اگر صحیح راستے پر اپنے راستے کو گم نہ کرے تو اس راستے پر بلاؤ اس گمراہ شخص سے کم نماز پڑھی ہو, اس گمراہ شخص سے کم عبادتیں انجام دی ہوں, مگر ایک ایک عمل جو ہے وہ کام آ جائے گا, کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا, بلاخر اپنی منزل پہ پہنچے گا. اس لیے کہ صحیح راستے پر چل رہا ہے. گمراہی بہت شدید نقصان ہے, بنیادی ترین نقصان ہے, انجام ہی بدل دیتا ہے گمراہی. یہ ایک ایسا انسان کے لیے ضرر رسا اور نقصان دے امر ہے. انسان اگر گمراہی کا شکار ہو جائے, ضلالت کا شکار ہو جائے, ذات سے ضلالت اگر کا شکار جسے گمراہی کرتے ہیں, تو انسان پھر تمام تر عبادتوں کے باوجود منزل پہ نہیں پہنچ پاتا, اور اصل انجام ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے تمسک کا کہا, اور اس کے بعد کہا کہ اگر وہ تمسک رہے ان سوالوں سے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. تو مانے کہ گمراہی بڑا سنگین انسان کے لیے مسئلہ ہے. لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مبتت اہل بیت کی اہمیت معمولی نہیں ہے, کوئی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ مبتت اہل بیت ہے کہ جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہے اور ہمارے تمام اعمال اور عبادت کو ایک بدل دیتی ہے. اب یہاں پر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مبتت رکھنے والے کیسے ہونے چاہیے، کیا شناخت موازنہ کرنے والوں کی، وہ افراد جو گمراہ نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. مانا کہ مبتدے اہل بیت رکھتے ہیں، مگر اکثریت نے مبتدے اہل بیت کو محبت اہل بیت بنا دیا. اکثریت نے قرآن میں اہل رسالت کی صورت میں مبتدے اہل بیت کا تقاضا کیا ہے. لوگوں نے مبتد کرتے تھے کچھ سخت محسوس کیا، اس مبتد کو محبت بنا دیا، محبت اہل بیت، محبان اہل بیت، محبت رکھنے والے اہل بیت کی مبتد رکھنے والے. اس کا تذکرہ شاہ و نادری ہوتا ہے کہ یہ ڈھونڈا جائے کہ مبتد کون رکھتا ہے، اس لیے کہ تقاضا مبتد کر دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ تمام کچھ نفع اور منفعت و فائدہ جو انسان کو ملنا چاہیے وہ محبت سے مل جائے گا. نہیں، محبت سے نہیں ملے گا. میں باہر آپ کی خدمت میں عرض کر کر آؤں، اور آپ ان شاء اللہ کے خود بھی مطلب یہ ہیں کہ حدیث کے سامنے بھی پڑھتے ہیں کہ محبوں کو فائدہ نہیں ہوگا. مولا امیر المومنین نے آپ حدیث کے سامنے آخر میں پڑھتے ہیں تو ایک محفل میں شیعہ بھی موجود ہیں اور محب بھی موجود ہیں، دونوں افراد موجود. رسول خدا تذکرہ فرماتے ہیں شیعتنا و محبینا، ہم محافل اہل الارض وفیہم شیعتنا و محبینا اللہ علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، واستغفر لہم ملائکہ، ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ساری باتیں شیعہ اور محب کے لیے، مگر آگے کر کے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، فقد خذنا و فات شیعتنا برف الکعبہ، ہم فائز ہوئے اور ہمارے شیعہ فائز ہوئے. محب کا تذکرہ امیر المومنین میں نہیں کیا. ایک شیعہ جو فائز ہو گئے، اس فائز ہونے میں محب ان کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ مقام وہ منزل جو شیعوں کو حاصل ہو گئی، وہ محب کو حاصل نہیں ہوتی. وہ محبت رکھتا ہے، محب ہیں، اقرار کیا اس بات کا کہ محب ہے، مگر فائز ہونے والے میں محب کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے کہ محبت کافی نہیں ہے، مبدت کا تقاضا کیا ہے. مبدت اور محبت میں فرق ہے، مبدت میں محبت شامل ہے مگر محبت میں مبدت شامل نہیں ہے. مبدت کہتے ہی اس کیفیت پہ کہ جب محبت میں انسان اپنے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو مقدم کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مبدل ہے یہ عملاً اس محبت کا اظہار، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا. اگر محبت کا اظہار ہو صرف زبان سے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنے محبوب کی جو تقاضے ہیں، جو اس کی پسند و ناپسند ہے، اس کی رعایت نہ کی جائے، تو شاید وہ محبت کی قبول نہیں ہوتی. البتہ اس وقت جب اس محبت کے منافی عمل کیا جائے، مجھے یہ مثال دوں گا اور یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، علماء فضبا یقیناً نقل کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت کے سامنے نبی المومنین علیہ السلام کے سامنے اس شخص کو لائے گئے چوری کے الزام کہ مولا اس نے چوری کی ہے. گواہ طلب کیے، گواہی پوری ہوئی، حضرت حکم دے دیا کہ ہر جانے کی جائے اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، اسے لے کے جانے لگے انگلیاں کاٹ دی جائے. اس شخص آگے بڑھا اور مولا علی بار کا مولا ہی آپ کے جانے والوں میں سے، آپ کے محبوں میں سے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر یہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہوتا تو یہ کبھی چوری نہ کرتا. اگر علی کے چاہنے والوں میں سے ہے تو چوری سے اس کا کیا کام. علی فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے، جو شخص فضائل و کمالات کا چاہنے والا ہو وہ ایسی گھٹیا حرکت کیوں کر سکتا ہے. چوری نہیں چوری واقعی کی مثال ہے. یقیناً پھر ایسے جتنے بھی اعمال ہیں بڑا بن مومن کی طرف سے یہی بات ہوگی کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو پھر ان امور سے کیا کیا کام. یعنی دوسرے الفاظ میں مولانا نے یہ بات سمجھائی یہاں پر کہ ہماری محبت کے ہماری اگر کوئی چاہت رکھتا ہے اپنے دل میں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور اگر وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے برعکس اس کے عمل کیا جاتا ہے, منافی اس کے عمل کیا جاتا ہے, تو اس کے معنی کہ زبان سے جو کہہ رہا ہے لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہنے والا ہے, مگر اگر اس کا عمل اس محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا تو مولا کی زبان سے وہ شخص چاہنے والا قبول نہیں ہے. زبانی چاہت مولا کو قبول نہیں ہے, پریکٹیکل چاہیے, اور پریکٹیکل یعنی نقش قدم پہ چلنا, ان کے ان کے اخلاق و کردار کو اپنانا, ان کی تعلیمات کو اپنانا, اور یہی شیعت ہے, یہی پیروی ہے. شیعہ یعنی پیرو, نقش قدم پہ چلنے والا, اور اسی پیرو کو اسی نقش قدم پہ چلنے والوں کو مولا نے تذکرہ کیا, پکڑ بدنا بابا شیعت ہونا. ہم پائے صبح یعنی ہم پہنچے اس مقام پر, فادر شیعت ہونا, اور کون پہنچے اس مقام پر جس نے ہمیں پالو دیا, جو ہمارے نقش قدم پہ آیا, جس نے ہماری پیروی کی. اس لیے کہ راستہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے, اور وہ محمد علی محمد کا راستہ ہے. ان کا اخلاق, ان کا کردار, بس یہی اخلاق و کردار ہے کہ جو بارش کے نجات سے, کوئی دوسرا اخلاق نہیں ہے, کیونکہ ان کا اخلاق بھائی پیغمبر کا اخلاق ہے. اہل بیت کا اخلاق بھائی پیغمبر کا اخلاق ہے, اور پیغمبر کا اخلاق ہے کہ جو پروردگار عالم نے قبول کیا ہے, کسی اور اخلاق کو پروردگار عالم نے قبول نہیں کیا. اسی کردار کو قبول کیا, اسی اس پر احسان قرار دیا ہے, یہی راستہ ہے بس نجات کا. لہذا اہل بیت کی محبت کا جو تقاضا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے مقام پر ایک بات ابتدام. اس کے بعد دوسری طرف اپنے مقصد کو اگر ہم سمجھیں تو ٹوٹلی یہی ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے تقاضے نہ ہوں. ایمان, لوگ ایمان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان یعنی اللہ ایک لاکھ پیغمبر, اللہ کے نبی 1,24,000, رسول 313, بڑے رسول اللہ 5, آسمانی کتابیں 4, بس یہ چیزیں یاد کر دیا اور ٹھیک ہے نا, کسی کا میں تو تسلیم کیا, وہ یاد رہ رہے تو اس کو تسلیم کیا ہے, کہیں اور پیدا ہوئے تھے کبھی کسی اور چیز کو تسلیم کیے ہوئے ہوتے ہیں, کسی ہندو کیا پیدا ہوئے ہوتے ہیں کسی اور چیز کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی یہ تسلیم کر لینا تو پیدائش یہ پیدا ہوئے ہو اس گھر میں اس گھرانے میں تو یہ ساری باتیں زبان پر ہیں, کہ اور پیدا ہوئے ہوتے آج جہاں پر کفر کا پتہ لگ رہا ہوتا تم سے توجہ کر, اس گھر میں پیدا ہوئے تو کفر کا پتہ لگا لیتے ہیں, مطلب پڑھا رہے ہم کہاں پہ آج یہاں ہو تو مومن بنے دو. یہ ایمان جو بچپن میں رٹا دیا جاتا ہے, یاد کرا دیا جاتا ہے, اور پیدا ہو گئے ہیں یہاں پر, اس لیے یہ ایمان ہے, اس ایمان کی وہ ویلیو نہیں ہے. دل بڑی میں محمد والا اس ایمان کی وہ ویلیو نہیں ہے. ایک وہ ایمان ہے کہ جس کو انسان نے استدلالی انداز سے سمجھا ہے, ان دلیل حاصل کی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے, اس کی دلیل کیا ہے, کسی کو رد کیا ہے تو اس کی دلیل جانی ہے کہ اگر یہ امر باطل ہے, یہ عقیدہ باطل ہے, تو اس کے باطل ہونے کا سبب کیا ہے, اسے کیوں باطل قرار دیا گیا ہے. تو ایمان انسان کی باطنی کیفیت ہے, اگر وہ استدلالی ہو، انسان دلیل کے ساتھ اپنا ایمان اگر محکم کرے تو ایمان غیر متبدل ہو جاتا ہے، کسی مسجد پہ اس ایمان میں تبدل نہیں آتا، کسی قسم کی لفظ نہیں ہوتی، مگر ایسی پیدائشی ہو تو بہت جلدی ادھر ادھر چلے جاتے چلے کہ آج آپ میں اس کمپنی میں نہیں جانا چاہتا، بہت مشاہدہ کرتے ہیں کہ ٹولیاں بدلی عقیدوں کے اعتبار سے، کسی کا کچھ ایمان ہے کسی کا کچھ ایمان ہے، کیونکہ ایمان پیدائشی تھے، پیدا ہو گئے تھے اس لیے تھے، زیادہ بڑی آسانی سے ادھر ادھر بھی چلے گئے، نئے سے نئے اپنے ایمان و عقیدے بنا لیے، اگر شروع ہی سے استدلالی انداز سے دلیل کے ساتھ اتنا ایمان محکم کیا ہوتا تو پھر کوئی اتنی آسانی سے ہلا نہیں سکتا تھا، لیکن دلیل ہے ہمارے پاس، یہ آج اتنی آسانی سے لوگ ادھر ادھر عقائد کی مندر میں ایمان کی مندر میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا وہ الفاظ زبان نہیں کہتا، وہ الفاظ درف مزدوری کرتے کہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، بد ایمان ہو جاتے ہیں، یوں سمجھیں اس کا سبب یہی ہے کہ ایمان استدلالی انداز سے نہیں ہے، دلیل کے ساتھ اپنا ایمان موقع مستواب نہیں کیا، اس لیے ہر کوئی آنے کے بعد اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے لوگوں کے ایمانیات سے کھیلتا ہے، مگر وہ افراد جنہوں نے استدلالی انداز سے اپنے ایمان کو محکم کیا ہے وہ لوگ کبھی شکار نہیں ہوتے، وقت ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے فی زمانہ ہمارے درمیان، میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو اپنے ایمان کی عبادت کرتے ہیں، ہم اور اس کو اپنے ترکیب کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں، ان افراد کو فوکس کرتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو استدلالی انداز سے مضبوط کر چکے ہیں اور ثابت قدم ہے اپنے ایمان پر، اب یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کی شناخت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ ان کا ایمان مضبوط ہے اور یہ اپنے ایمان میں ثابت قدم ہے، اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں آیا یہ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کوئی انسان خود بھی دیکھنا چاہے اپنے آپ کو تو دیکھ سکتا ہے بڑی آسانی کہ میری کیا صورت حال ہے، ایمان کے تقاضے اگر پورے ہو رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اس کا ایمان محکم ہے اور یہ ثابت قدم ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جسے مولانا شیعہ اور اپنا پیرو کہا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور کلمہ صدق دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور پھر وہی بات ذہن میں لے کے استدلالی ہے، دلیل کے ساتھ جھوٹے خدا کو رد کیا ہے اور دلیل ہی کے ساتھ اپنے خدائے وحدہ لا شریک کو قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لایا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا زبانی اظہار ہے، اور استدلالی انداز سے دل میں اپنے ایمان کو موقع رکھتا ہے، اب ایسا شخص اپنی عملی زندگی میں جب اس کے سامنے حکم الہی موجود ہو اور خواہش نفس موجود ہو، حکم الہی موجود ہو، محبوب ترین کسی شخصیت کا تقاضا موجود ہو، حکم الہی موجود ہو، لوگوں کا دباؤ موجود ہو، حکم الہی اس کے سامنے موجود ہو اور روزگار کی راہ میں باس یا کسی آفیسر کا ایک حکم اور دباؤ موجود ہو، تب ایسی منزل میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے یا اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اگر خواہش نفسانی کو رد کر دیتا ہے، اپنی محبوب ترین کسی شخصیت کے تقاضے کو حکم الہی کی وجہ سے یعنی اس کے مقابلے میں اگر وہ آ رہا ہے تو اسے رد کر دیتا ہے اور حکم الہی کو مقدم رکھتا ہے، کسی اور کے بھی تقاضے کو، لوگوں کے دباؤ کو بھی کبھی اپنے اوپر محسوس نہیں ہونے دیتا، غالب نہیں ہونے دیتا، جو کچھ بھی چاہتے رہے، جو کچھ بھی کہتے رہے، حکم الہی اگر یہ ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، اگر پروردگار اس میں راضی ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، خدا کی رضا اس میں ہے تو میں نے اپنے ذہن دشمنوں کا نہیں، جانے والوں کو دباؤ، مت جائیے مولا، وہاں نہ جائیے، مدینے کے اندر کتنا امام حسین کو روتا، مگر امام حسین نے نہ لوگوں کا دباؤ قبول کیا کسی قسم کا، اور نہیں دشمنوں کو خوف اپنے پر تاری کیا، نہ خوف کی وجہ سے اور نہیں چاہنے والوں کے بھی پرخلوص دباؤ صحیح، مگر اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، وہ کیا کہ جو پروردگار چاہتا ہے، جو پروردگار کی مرضی ہے اس کے تقاضے کو پورا کیا، عمل کی منزل پہ انسان اپنی شناخت کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے اپنی عملی زندگی پہ نظر ڈال کے دیکھ سکتا ہے، اور اپنے اعمال کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھے، تھوڑا سا ایک بار شادی کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں وقت ایسا آتا ہے کہ جی الماری کھولو، سارے کپڑے نکالو، جو پہننے وہ رکھو، جو نہیں پہننے وہ نکال دو، کسی کو دے دو، کیوں اس طرح سے جمع کیا ہوا، جب نہیں پہننے تو دے دو، کسی اور بھی کام آ جائے گی، انہیں آدمی دیکھتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہنے نہیں ابھی تک، جی ان کو بھی استعمال کیا جائے، تو ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی کو پوری اپنے سامنے رکھے اور اعمال کو ذرا چھانٹی کرے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی میں میں نے انجام دیے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے میں نے انجام دیے، لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے انجام دیے، فلا صاحب کے کہنے پر ہی عمل انجام دیا، اگرچہ خدا کی مرضی اس میں نہیں تھی، بڑا آسان انسان کے لیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ کتنے اعمال، کتنے فیصدی اعمال ایسے جو خدا کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی اطاعت میں میں نے انجام دیے، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو میں نے حکم الہی کو اور رضا الہی کو نظر انداز کر کے کسی بھی وجہ سے انجام دیے ہیں، اور وہ ہے ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز کر دینا۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، موضوع آ جاتا ہے، جب ہم جس طرح اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح پیغمبر کو مانتے ہیں، اسی طرح تری کو مانتے ہیں، اسی طرح بنا دے امیر المومنین کو بھی مانتے رہے، ان سب کو مانتے ہیں، پوچھیں گے اگر ہم سے کبھی علی کو مانتے ہو تو علی کو مانتے ہیں، اگر جب پوچھا جائے گا علی کی مانتے ہو، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، جو کہ محبت کا تقاضا ہے کہ علی کی بھی مانو، اگر علی کو مانتے ہو اس کی محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر علی کی مانو، علی کو مانو، مگر علی کی نہ مانو تو یہ کیسا علی کو ماننا ہے، تو پھر تم نے علی کو کیا مانا، پھر جب آنا ہے کہ علی کو تم نے اپنی مرضی سے مانا ہے، اپنے حساب کتاب میں رکھ کے مانا ہے، کیا ہے اپنا حساب کتاب، ہاں جی وہ قبر میں علی کام آ جائیں گے، پرابلم نہیں، نو پرابلم، یہاں کی پرابلم سب کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ مشکل ہوئی اور ہی وہ مشکل سے حل ہو گئی، وقت ضرورت سیلفش قدرت، اپنی ضرورت کی تحت علی کو بلایا، اپنی ضرورت کے تحت علی کو یاد کیا، اپنی ضرورت کے تحت کمرے میں بتایا اجی آگے آ جائیں گے، نو پرابلم، مینیجر میں لے جائیں گے، وہ جیسے بھی ہم اپنی ضرورتوں کے لیے علی کو چاہا ہے، لہذا میں اس بات کی پرواہ نہیں کہ علی کیا چاہتے ہیں، علی کچھ بھی چاہتے ہوں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں آئیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محشر میں نہ چھوڑیں، ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جب کوئی پرابلم ہو تو فوراً علی آئیں اور ہماری مشکل حل کر کے چلے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں بھائی، علی کچھ بھی چاہتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، علی کیا چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، بہت کچھ چاہتے ہیں، نیچر لگا میں موجود ہے، مگر کیوں پڑے ہوتے ہیں، ہم کیوں دیکھیں گے کہ علی نے کیا کہا ہے، علی کیا چاہتے ہیں، علی چاہتے ہیں، علی پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے رہے ہم تو نہیں چاہتے ہوں، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہم علی فوراً کہتے ہیں، اور تقاضا بھی ہوتا ہے کہ فوراً مسئلہ حل ہو جائے، جو ہم چاہیں مولا بھی وہ کہیں، مولا جو چاہیں وہ لازم نہیں ہے کہ ہم کریں، یہ ملا قدم ہے کہ کوئی اور مزاج ہے، عمومی مزاج ہمارے یہی کہ محبت کا تقاضا ہے یا خود غرضی کا تقاضا ہے؟ کس قدم سے پیش ہو گئے تو محمد علیہ محمد کو بھی اپنی اپنی ضرورتوں کے حساب سے اپنی زندگی میں اس زندگی میں اور آگے والی زندگی میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ تم یہ رول یعنی مولانا مومن کے لیے رول ہم نے خود کیسے طے کر لیا کہ آپ نے قبر میں کام آنا ہے، محشر میں کام آنا ہے، مشکل پڑ جائے گی تو آپ نے کام آنا ہے، بس وہ ہمارے رول کو سیٹ نہیں کر سکتے، ہم نے ان کا رول اپنی زندگی میں سیٹ کیا ہوا ہے، محسوس کیا ہوا ہے کہاں کام ہم نے ہماری زندگی میں کام آنا ہے، باقی ہمارے کاروبار میں جی کا کیا تعلق، ہمارے گھریلو جو معاملات ہیں ان کا کیا تعلق، ہماری شادی کی تقریبات ان کا کیا تعلق، جب ہمیں ضرورت ہو تو بیوی کا واسطہ دیں گے، اپنا کام نکال لیں گے، مگر بیوی کیا چاہتی ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، جناب سیدہ کی سیرت و کردار فہوا تکم علت محبت اپنے قربا، اس محبت کا تقاضا اور وہ جو تمہارے نفع میں ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں رہتی، ٹینشن نہیں ہوتی اس بات کی، کوئی پریشانی نہیں ہمیں اس بات کی، کمال اطمینان ہے ہمارے پاس، مطمئن ہو کر سوتے ہیں، مطمئن جاگتے ہیں، مطمئن زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا مزاج بنا دیا ہے، اسے کہتے کمال بے حسی، ایک حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بے حسی ہے، یعنی باوجود یہ کہ قرآن کی آیتیں، باوجود یہ کہ پیغمبر کی احادیث، باوجود یہ کہ اہل بیت پیغمبر کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، اس کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، کہ مانیں گے یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، دور پڑے گا محمد والے قسم کی تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ولایتیں علی ابن ابی طالب سے متمسک افراد میں قرار دیا، بڑا احسان ہے پروردگار کے لیے، ہمیں اس حوالے سے گمراہوں میں قرار نہیں دیا، صحیح راستہ اور صحیح دروازہ صحیح دامن پروردگار عالم نے توفیق دی کہ ہم تھامے رہیں، مگر اب اس کے جو تقاضے ہیں اسے ہم اپنی عمل زندگی میں اگر پورا کریں تو ہم فائز ہو جائیں گے، فقط خودنا و فاضا شیعتنا، اگر چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کے ساتھ ان فائز ہونے والوں میں ان شیعوں میں شمار ہو جائیں تو بغیر تقاضوں کو پورا کیے ہوئے اس محبت کے اس ایمان کے ہم نہیں فائز ہو سکتے، توحید اللہ کی بیانیت سے اقرار کیا کلمہ پڑھا مگر ایک پروردگار کو چھوڑ کے طرح طرح کے ہم نے اپنے معبود بنا دیے اور ہر ایک کی اطاعت کرنا شروع کر دیا، ہر ایک کا کہا ہے بھائی وہ بڑے اچھے سے کہہ رہے تھے کیا کرتا، ہر بھائی بڑے اچھے سے وہ بیوی نے کہا تو بیگم نے کہا پاتا بات کئی بار کیا چکی تھی تو میں سوچا اس سے بات ٹھیک ہے بڑا جو بھی تھا، اب چاہے اس میں پروردگار کی رضا نہ ہو مگر کافی اچھے سے کہہ رہے تھے بیگم، اس لیے یہ توحید کے اندر یہ کیا کہہ رہا تھا شرک، ایک منزل پہ اگر آپ دیکھیں گے معرفت کی منزل پہ یہ شرک ہے، کسی بھی منزل پہ کیجیے آپ اگر آپ نے شرک کیا تو شرک ہے، خدا مشرکوں کو پسند نہیں کرتا، مشرک وہی جو زبان سے شرک کرے، ایک ہے جو زبان سے شرک کرتا ہے زبان سے بھی کہتا ہے، ایک وہی جو زبان سے تو نہیں کہتا اور اپنے عمل سے شرک کا اظہار کرتا ہے، کمال توحید یہ ہے، اور توحید یعنی خدا کی پیدائش پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل اور اطاعت کی منزل پہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے، یہی تو اہل بیت کی زندگی میں سکھاتی ہے، جنگ کے خندق میں اپنے دشمن کو زیر کرنے کے بعد حضرت علی جب اسے قتل کرنا چاہتے تو وہ مولا کی صورت میں جسارت کرتا ہے، مولا اسے چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں قتل کر دیتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا اسے چھوڑ کے آپ کیسے کرے، تعجب والی بات تھی ایسا توانا دشمن اسے آپ نے ذہن کر لیا اور پھر اچانک اس بجائے کی کہ اسے قتل کرتے آپ اسے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا نے کہا کہ تم نے دیکھا اس نے جسارت کی تھی، جس وقت انتظار کی اس وقت میرا نفس اس عمل میں شامل ہو سکتا تھا، ایک انتقامی کا کارروائی بھی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ یہ جسورانہ عمل انجام دیا. مگر جبکہ اس کا ہدف بھی یہی تھا، اس نے یہ حرکت کی بھی اسی لیے تھی کہ حضرت علی کو غصہ آیا اور وہ مجھے چشم قتل میں قتل کر دیں تاکہ میں موت کی تکلیف اتنی نہ سہوں، چشم قتل میں قتل ہو جاؤں اور پتہ بھی نہ چلے، اسی لیے حرکت کی. وہ بھی تعجب میں آ گیا. نقل کرتے ہیں کہ اس نے بھی پوچھا ہم اتنے عرصے بعد جنگ خندق میں جو فلان کے آ گیا تھا اس طرف، اور جس کے مقابلے میں جب حضرت علی کو رسول خدا نے بھیجا تھا فرمایا تھا فرض ایمان کل الا کفر کل، یہ گوشت خود وہ سورما اپنے دور کا وہ بھی تعجب میں آ گیا کہ اس منزل پہ مجھے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں اس نے بھی پوچھا علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. بہادروں کا یہی سیوا ہو کرتا تھا، وہ کہتا ڈرپو کا آدمی نہیں تھا، فلان کے آئے تھے اکیلا اس طرح آئے سوال تھے وہ دلیل، وہ بھی تعجب میں آ گیا. یہ تو اس کے بھی تصور میں نہیں تھا کہ ایسے دشمن کو دیر کرنے کے بعد اتنی آسانی سے چھوڑ کے کھڑے ہو جائے. اس وقت والا نے پوچھنے والے نے پوچھا اور اس نے بھی پوچھا، کہتے ہیں والا نے یہ جواب دیا کہ میں تجھے اپنے نفس کے لیے نہیں مارنا چاہتا، میں تجھے اپنے پروردگار کے لیے للہن قتل کرنا چاہتا ہوں. اس قتل کے اندر للہیت میں اپنے نفس کا بھی پریشر اور تقاضا شامل نہیں کرنا چاہتا، ہر کام للہیت میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، کہ اگر میرا نفس شامل ہو گیا تو یہ شرک ہو جائے گا. یعنی قصد عمل کی منزل پر اس قصد میں للہیت کے ساتھ ساتھ اگر نفس ہمارا شامل ہو جائے، اپنا بھی کوئی دباؤ پھر سے ہم شامل کر دیں تو یہ شرک ہے. تعجب کی بات نہیں ہے، رسول خدا سے موجود ہے اس قسم کی آج موجود فرماتے ہیں کہ شرک انسان کی نیت میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ اس کو شراب کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چوٹی دیکھ پائیں گے اسے نظر نہیں آئے گی، شرک نظر نہیں آئے گی آواز نہیں ہوتی جس طرح وہ چوٹی نظر نہیں آئے گی، مگر وہ چوٹی کی رفتار بھی سست ہوتی ہے، اس کو اپنی حرکت سے پہچانی جائے گی، اس کی حرکت کو اگر محسوس کریں گے اور اس کی حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے بڑی مراقبہ چاہیے، بڑی توجہ چاہیے، انسان محسوس کر سکے. اسی طرح انسان کو اپنے نفس پہ ایک خصوصی توجہ ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ محسوس کر سکے، کنٹرول کر سکے. وہ دیکھیں تو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا ایسے ہی کسی سر بڑے آج کل شاپنگ سینٹر یا بڑے بڑے جو آپ کے ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں وہاں پر انہوں نے گیٹ میں کچھ اس قسم کی اپنے اکوپمنٹ چاہتے ہیں لگائے ہوئے سیکورٹی کے حوالے سے کہ آدمی اسکین ہو جاتا ہے، داخل ہوتا ہے وہاں کسی اسکرین پہ سب کچھ آ جاتا ہے، اگر انگوٹھی ہے تو وہ بھی آ جائیں گی، کوئی اور لوہے کی چیز ہے کوئی خطرناک چیز ہے تو ان کی استھتی بھی جو ہے وہ بچ جائے گی، وہاں پہ فوراً روک لیں گے چیک کر لیں گے. اسکین ہوتا ہے آدمی کنٹرول ایک ہے ان کے پاس، ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ وہ پورا چیک کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں. تو یہی چیکنگ جب ظاہر دنیا بھی اعتبار سے اس قدر شدید ہے اور اتنا اہتمام ہے، جتنا قیمتی وہ مقام ہوگا وہ جگہ ہوگی اتنی اس کی عبادت کے اقدامات زیادہ ہوں گے، جتنی حساس جگہ ہوگی اتنے اس کی عبادت کے اقدامات زیادہ ہوں گے. تو اس ظاہری دنیا کے بہت سارے مقامات جتنے کہ وہ اتنے قیمتی اور حساس ہیں، تو انسان کا اپنا باطن، اس کا ایمان کا سیکٹر، اس کے اپنے جو اعتقادات ہیں وہ کیا وہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی جو بات بھی آئے وہ شامل ہو جائے، شیطان جو وسوسہ پیدا کر دے اس کو ہم داخل کر لیں اپنے ایمان میں، نیت کے اندر جب چاہے شیطان جو چاہے داخل کر دے، اس کی سب چیکنگ ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں محاسبہ، اسے کہتے ہیں اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتے، اسے مہار کرنا، اسے کنٹرول میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. تقویٰ اسی کا حصہ ہے، تقوی پرہیزگاری، یعنی ہر ایسی چیز سے پرہیز کے جو نقصان دو، جو چیز الاؤ نہیں ہے اسے نہیں آنے دیتے ہیں، روک دیتے ہیں جی یہ چیز آپ نہیں لے جا سکتے، بیگ اندر نہیں لے جا سکتے، بڑا چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تقوی یہی کہتا ہے یہ ہمارا انجام نہیں دینا، یہ بات نہیں کہنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان کو نقصان پہنچائے گی، اس عقیدے کو نقصان پہنچائے گی، اس یقین کو نقصان پہنچائے گی۔ مگر اگر کنٹرول نہیں رکھا، حفاظت کے اقدامات نہیں کیے اپنے ایمان کے، اپنے یقین کے، اپنے اعتقادات کے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان بھی اپنی کوششیں کرے گا، اور جو شیطان نما یا انسان نما شیطان ہمارے چاروں طرف موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ایمان کو بھی خراب کریں گے، ہمارے اعتقادات کو بھی خراب کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مدارس پر ہی محمد و آل محمد۔ اگر اس موضوع پر بڑی بات، یہ بنیادی بات تھی ابتدائی، یہ ابتدائی بات ہے، ابھی اس کے تقاضوں کی جانب میں زیادہ نہیں گیا ہوں، اور اسے میں نے ابھی توحید کے تقاضے کیا ہیں وہ رہتا ہے، عدل الہی پر عقیدہ میں رکھا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں یہ کہتا ہے، نبوت کے تقاضے کیا ہیں، امامت کا عقیدہ ہے ہمارے پاس کے تقاضے کیا ہیں، ماس کا عقیدہ ہے قیامت کو اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ بھی تقاضے، کیونکہ یہ سب ہماری ایمانیات ہے، یہ سب ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، اور ہمارے ایمانیات کے اپنے تقاضے ہیں، اور یہ ایک جلسے میں یہ سارے باتیں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بنیادی بات پہلے ضروری ہے ہم یہ سمجھیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یعنی کہاں سے، بڑا جسم نہیں ہمارے، جسم تو ہمیں پتا ہے کہ کہاں پیدا ہوئے ہیں اور کس گھرانے میں پلے بڑھے ہیں اور کیا کھایا پیا ہے ہم نے، یہ تو ہمیں پتا ہے، نہیں ہمارا جو باطن ہے، جو ہمارا نفس ہے، وہ اصل وجود ہے ہمارا، وہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اور اب تک ہم نے کیا کیا ہے، اب تک ہم نے اپنے اس باطن کو کیسا بنایا ہے، ہمارا اصل وجود کیسا تعمیر ہوا ہے، یہ کچھ اشارے تھے کہ ہم محمد علی محمد کے ماننے والے ہیں، ہم متمسک ہیں ولایت علی ابن ابی طالب سے، جسم کا تعلق نہیں ہے تمسک سے، جسم متمسک نہیں ہوتا، یعنی وہ ہمارا باطن ہے، ابھی اسی لیے بنیادی بات کی ہم نے سے کہ ہم لوگ ہیں کون، اور ان کی نظر میں قبول کون ہے، پسندیدہ کون ہے، اور واقعہ اگر ہم نے قبول کیا ہے، واقعہ اگر ہم نے انہیں تسلیم کیا، واقعہ اگر ہم نے ان سے ایک محبت اپنے دل میں پیدا کی، تو محبت کو مبدت بنانا ہے، یہ عجل رسالت کا تقاضا ہے، ہم مبدت بنانے کے لیے پیدا بھی ضروری ہے، تبھی ہم شیعہ بنیں گے، لیکن دینے سے شیعہ نے حیدر کرا پوری ہوتے ہیں، لیکن دینے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ سب کو اور آپ مجھے حاضر لکھ دیجیے، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے وہ تو خیر الحمدللہ ہی حاضر، مگر ایک بات ہے کہ دینے دو تو ابھی لکھنے حاضی تو حاضی ہو گئے، ابھی کسی کو لکھ دیجیے پریزیڈنٹ تو وہ کیا صدر ہو جائے گا، کسی کو لکھ دیجیے جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم، تو وزیر اعظم ہو جائے گا، دینے سے نہیں ہوتا، لیکن دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا کہ مجھے شیعہ لگتی، شیعہ نے حیدر کرا رہا ہوں، کرا رہا تو میں شیعہ حیدر کرا دوں، ذرا نظر تو ڈالوں اپنے اعمال پہ، اپنے اخلاق پہ، میں شیعہ ہوں، میرا اخلاق وہ اخلاق ہے جو امیر المومنین کے اخلاق سے کچھ ہم رنگی پیدا کرتا ہے، میرے اخلاق سے تو اچھا بہت سارے منافق دشمنوں کا اچھا اخلاق تھا، میرے اخلاق کا باطن تو دور کی بات، ظاہر بھی شاید اتنا اچھا نہ ہو، اور میں کہہ رہا ہوں بڑے کہ میں شیعہ حیدر کہہ رہا ہوں، یہ لکھنے والے لکھتے ہیں نام میں کہ میرے رہ جو بن گیا ہے، حقیقت نہیں ہو جائے دوائی کی مان ہو گیا ہوں میں، یہ جو شیعہ حیدر کرار کی پیکنگ میں ہے، مگر اندر وہ شیعہ حیدر کرار نہیں ہے، پیکنگ ہماری ہو گئی، یہ جعلی دوائی کہلاتی ہو، یہ جو پیکنگ کچھ اور ہو اور اندر جو اصل مال ہے وہ کچھ اور ہو، تو پیکنگ ہماری کیا ہے، شیعہ حیدر کرار، اور اس پیکنگ میں جو اندر ہے وہ کون ہے، اپنے نفس کا غلام، اپنی خواہشات نفسانی کا تکمیل کرنے والا، اپنے ایمان کی منافی چلنے والا، ریاکار، لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے دنیا کی مفادات حاصل کرنے والا، کبھی ٹوپیوں کو استعمال کرے، کبھی اپنے اماموں کو مادہ کے ساتھ، کبھی اپنی داڑھی کو استعمال کرے، دوسرے لوگ ریسپیکٹ کرتے وہاں پہ، مطلب کسی بھی طریقے سے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کرنی ہے، اپنے مادی دنیاوی مفادات جمع کرنے ہیں، پیکنگ بڑی اچھی ہے، پیکنگ میں کوئی
اس کا یہ پیکنگ بہت اچھی پیکنگ ہے. خدا نہ کرے کہ ہم ان جاتی دوائیوں کی مانے بن جائیں, جن کا ظاہر بڑا اچھا ہوتا ہے اگر اندر ان کے وہ حقیقت نہیں ہوتی جو اوپر دکھائی گئی ہوتی ہے. ایسے نہ ہو جائے کہ دکھائیں ہم کچھ اور ہم ہوں کچھ اور, یہ بھی منافقت کا ایک حصہ بن جاتا ہے. خدا میں اسی انصاف سے محفوظ کے انشاء اللہ کا وقت ملا تھا, آئندہ کبھی فرصت ہوئی تو پھر وہ اصل تقاضوں کی جانب بھی ہم جائیں گے کہ اس ایمان کے جو ہم نے ایمان اپنے جو ہماری آئیڈیالوجی ہے عقائد ہیں اس کے جو اصل تقاضے ہیں وہ کیسے پورے, کیا کیا ہیں وہ تقاضے اور کیسے ان تقاضوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں. اگر اس جانب ہم نے توجہ کی تو ان شاء اللہ کام نہیں ہوں. اگر کوئی سوال تو سوال ہے تو ان شاء اللہ بات میں آپ کر لیجیے گا. اس ٹائم ہمارا جو ہے وہ محدود ہے, اس ٹائم میں اس کو اس گزارش کے ساتھ دکھاتے ہیں. یہ گزارش آپ سے کہ آپ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. حسن ڈاکٹر سید پرویز حسن نقوی, ابن سید مسعود الحسن نقوی, سید مسعود الحسن, ابن سید مہدی, سید خیر النساء بنت سید علی جبار حسن, سید شکیلہ بیگم بنت بنی نبی الرائے بنی رضا علی رضا. یہ معلومی تمام گزشتہ معلوم ابن اپنے اپنے معلومی حسن حالیہ جہاں تشیع کے مدعے علی قدر آج کا فاضل کرانے کے لیے
تسكنه أرضك.